أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ اعراف کی 158 آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پر نشر ہونے والے ہمارے ریڈیو کے پروگرام باقاعدگی کے ساتھ ویب سائٹ میں اپلوڈ بھی کیے جاتے ہیں، آپ سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب بھی نوٹ فرما لیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں، انٹرویو اور سیاسی تبصرہ پیش کیا جائے گا۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیے گا۔ نعت کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام یادوں کے جھروکے۔ پھر آپ سامعین ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے نور رمضان۔ اس کے بعد اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا۔ پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد خلیج فارس کے قومی دن کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام سماعت فرمائیے گا۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ جی ہاں سامعین، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ایک مرتبہ پھر نوٹ فرما لیں، urdu.sahar.tv.ir۔ ریڈیو کے پروگرام سننے کے لیے ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، سب سے پہلے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ہندوستان میں کرونا کا قہر، ایک دن میں 386,000 سے زائد نئے مریض اور 3,500 اموات۔ ویانا میں ایران اور گروپ 4+1 کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری۔ مقبوضہ فلسطین میں یہودیوں کی مذہبی تقریب کے دوران پل ٹوٹ جانے سے 200 ہلاک اور زخمی۔ یورپی پارلیمان کی روس مخالف قرارداد، نئی پابندیوں اور ماسکوں کو سافٹ سے نکالنے کا مطالبہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ہندوستان میں کرونا کا پھیلاؤ مسلسل انتہائی خطرناک شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 3,498 مریض دم توڑ گئے، جس کے بعد اس ملک میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 2,08,330 ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 386,452 نئے کرونا مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ یہ ہندوستان میں ایک دن میں کرونا میں مبتلا ہونے والوں کی اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے، جس کے بعد اس ملک میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 1,87,00,000 سے تجاوز کر گئی۔ ہندوستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 31,70,228 ہو گئی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے زیر علاج مریضوں میں سب سے زیادہ اضافہ کرناٹک، کرالا اور اتر پردیش میں ریکارڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہندوستان میں آکسیجن کا بحران بدستور جاری ہے۔ اگرچہ روڈ ٹرانسپورٹ کے علاوہ آکسیجن کی سپلائی کے لیے ٹرین اور فضائی سروس کا سہارا بھی لیا گیا ہے، لیکن سپلائی ضرورت سے بہت کم ہے۔ بعض ریاستوں میں آکسیجن کی کالا بازاری بھی شروع ہو چکی ہے۔ پاکستان میں بھی کرونا سے متاثرین اور اموات میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 5,112 نئے مریضوں اور 131 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 17,811 اور کرونا سے متاثرین کی تعداد 8,20,823 ہو چکی ہے۔ پاکستان کے کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 91,547 ہو گئی ہے، جن میں سے 11,465 کی حالت تشویشناک ہے۔ امریکہ میں کرونا کا قہر جاری ہے اور ایک دن میں 780 امریکی کرونا سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت سے وابستہ ورلڈ میٹر نامی ویب سائٹ کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے کے دوران امریکہ بھر میں 59,270 افراد کرونا میں مبتلا پائے گئے۔ اس طرح امریکہ میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 3,03,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جن میں سے 9,700 سے زائد کی حالت تشویشناک ہے۔ امریکہ میں کرونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 58,09,707 ہو گئی ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ میں کرونا کے مریضوں اور اموات کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے، کہ اس کے بعد ہندوستان اور برازیل بالترتیب دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں۔ ایران اور 4+1 گروپ کے درمیان ویانا میں گفتگو اور مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق جمعرات کو ایرانی وفد کے سربراہ سید عباس عراقچی اور 3 یورپی ملکوں کے وفود کے سربراہوں کے درمیان 4 فریقی ملاقات ہوئی، جس میں تازہ ترین صورتحال پر غور کیا گیا۔ ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی اور یورپی یونین کے ڈپٹی سیکرٹری انریکے مورا نے بھی ایک دوسرے سے ملاقات کی۔ ایرانی وفد کے سربراہ نے آسٹریا کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ توقع ہے کہ جمعے کے روز ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے قائم کیے گئے مختلف ورکنگ گروپ اس حوالے سے تیار کیے جانے والے متون کا جائزہ لیں گے۔ ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس کا تیسرا دور منگل سے ویانا میں شروع ہوا ہے۔ اجلاس کے شرکا نے مذاکراتی عمل میں تیزی کی تصدیق کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے اعلان کے مطابق امریکی وفد ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس میں براہ راست یا بالواسطہ طور پر شریک نہیں، اور یہ کہ امریکی وفد کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے گئے۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں اپنے بے بنیاد دعووں کو دہرایا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کانگریس میں خطاب کرتے ہوئے ایٹمی سمجھوتے سے واشنگٹن کے یک طرفہ طور پر باہر نکلنے کی طرف کوئی اشارہ کیے بغیر دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں اپنے اتحادیوں سے قریبی تعاون کریں گے تاکہ اس سے پیدا ہونے والے خطرات کا جائزہ لیا جا سکے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور صدارت میں امریکہ ایٹمی سمجھوتے سے یک طرفہ طور پر باہر نکل گیا، اور امریکی حکومت نے ایران کے عوام کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی پر عمل کر کے اقتصادی دہشت گردی کا ارتکاب کیا۔ موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایران کے سلسلے میں وائٹ ہاؤس کی سابقہ پالیسیوں پر نکتہ چینی تو کی ہے، تاہم ایٹمی سمجھوتے میں واپسی کو ایران کے اقدام سے مشروط کر دیا ہے۔ انہوں نے اس بات کی جانب کوئی اشارہ کیے بغیر کہ کس حکومت نے ایٹمی سمجھوتے کی خلاف ورزی کی ہے وعدہ کیا ہے کہ اگر ایران ایٹمی سمجھوتے پر مکمل عمل درآمد شروع کر دے تو واشنگٹن بھی سمجھوتے میں واپس آ جائے گا، جبکہ اسلامی جمہوری ایران واضح کر چکا ہے کہ وہ اسی وقت ایٹمی سمجھوتے پر مکمل عمل درآمد شروع کرے گا جب امریکہ صرف کاغذ پر نہیں بلکہ عملی طور پر تمام پابندیاں منسوخ کر دے اور ایران پابندیوں کی منسوخی کی سچائی کو پرکھ بھی لے۔ دوسری جانب امریکہ کے ڈیفینس انفارمیشن شعبے کے سربراہ نے بھی تہران کے خلاف واشنگٹن کے پروپیگنڈوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا ہے کہ ایران مغربی ایشیا میں امریکی مفادات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اسکاٹ ڈی بریئر نے امریکی سینیٹ میں مسلح افواج کمیٹی میں ایران کے بارے میں اپنے بے بنیاد خیالات کا اظہار کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ایران اپنے پڑوسیوں کو اپنی طاقت دکھانا چاہتا ہے۔ انہوں نے اپنے بے بنیاد بیان میں عراق کے علاقے میں تہران کے اثر و نفوذ کا میدان بتایا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ایران نے داعش کے خلاف جنگ میں بغداد حکومت کی باضابطہ دعوت پر فوجی مشاورت کے ذریعے تعاون کیا ہے۔ ایران میں آج 30 اپریل کا دن خلیج فارس کے قومی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 30 اپریل 1622 کو جنوبی ایران سے پرتگالی سامراج کو نکال باہر کر کے ایرانی سرحدوں سے اس کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ خلیج فارس جنوب مغربی ایشیا میں ایران اور جزیرہ نما عرب کے درمیان واقع ہے۔ یہ تجارتی نقطہ نظر سے دنیا کے اہم ترین آبی علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ مختلف زبانوں میں اس سمندری علاقے کا تاریخی نام خلیج فارس ہے۔ حالیہ برسوں کے دوران خلیج فارس کا نام تحریف اور تبدیل کرنے کی بے پناہ کوششیں کی گئیں، جبکہ تاریخی دستاویزات اس بات کی گواہ ہیں کہ اس آبی علاقے کا نام قدیم زمانے سے خلیج فارس تھا اور آئندہ بھی رہے گا۔ مقبوضہ فلسطین میں پل ٹوٹ جانے کے باعث کم سے کم 200 افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ پل ٹوٹنے کا یہ واقعہ جمعے کو الصبح شمالی الخلیل کے علاقے کو جرمخ کے قریب یہودیوں کی ایک مذہبی تہوار کے دوران پیش آیا۔ ہزاروں صہیونی جمعرات کی شب اس مقام پر واقع قدیم زیارت گاہ میں سالانہ مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے جمع ہوئے تھے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اس حادثے میں کم سے کم 40 صہیونی ہلاک اور 150 زخمی ہو گئے۔ بعض رپورٹوں میں مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے بنائے گئے پلیٹ فارم کے ٹوٹ جانے کو حادثے کی وجہ قرار دیا گیا ہے۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے واقعے کو ہلاکت خیز قرار دیا ہے۔ فلسطین میں انتخابات ملتوی کیے جانے کے فیصلے کے خلاف احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ فلسطین میں انتخابات ملتوی کیے جانے اور بیت المقدس میں انتخابات کے انعقاد کو غاصب صہیونی حکومت کی اجازت سے مشروط کیے جانے کے خلاف جمعے کو شہر بیت العنون میں مظاہرے ہوئے۔ غرب اردن میں واقع شہر رام اللہ میں بھی انتخابات ملتوی کیے جانے کے خلاف مظاہرے ہوئے۔ فلسطینی مظاہرین نے جو بیت المقدس، مسجد الاقصی اور فلسطین کی آزادی کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، انتخابات کو ملتوی کیے جانے کو غیر قانونی قرار دیا اور بیت المقدس میں انتخابات کرائے جانے پر زور دیا۔ محدود اختیارات کی حامل فلسطین انتظامیہ کے صدر محمود عباس نے جمعے کی صبح انتخابات ملتوی کیے جانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتخابات کا انعقاد ان انتخابات میں مقبوضہ بیت المقدس کی شرکت کے امکان پر منحصر ہے۔ تحریک حماس کے ترجمان عبداللطیف القانون نے کہا ہے کہ تحریک حماس انتخابات ملتوی کیے جانے کی مخالف ہے۔ فلسطین کے پارلیمانی انتخابات 15 سال کے بعد 22 مئی، صدارتی انتخابات 31 جولائی اور قومی کونسل کے انتخابات 31 اگست 2021 کو ہونے والے تھے۔ عراق کی رضاکار فورس الاشد الشعبی نے صوبے نینوا میں انسداد دہشت گردی کارروائیوں کی تکمیل کا اعلان کیا ہے۔ نینوا میں حشد الشعبی کے کمانڈر نے اعلان کیا کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن مکمل ہو گیا ہے اور اس میں سیکورٹی لحاظ سے اہم کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس آپریشن میں العطشان پہاڑیوں میں داعش کے 2 خفیہ ٹھکانوں کا پتہ چلا ہے، جبکہ 2 دہشت گرد گرفتار ہوئے اور کئی دستی بم ضبط کیے گئے۔ نینوا میں الحشد الشعبی کے آپریشنل کمانڈر نے عراقی فوج کی مدد سے 26 اپریل 2021 سے جنوبی موصل میں داعش کی باقیات کے خلاف بڑے پیمانے پر سیکورٹی آپریشن شروع کیا تھا، جس میں الحشد الشعبی کا 1 جوان شہید اور دستی بم کے دھماکے میں 4 جوان زخمی ہو گئے۔ الحشد الشعبی نے اعلان کیا ہے کہ اس کا 1 جوان جمعرات کو شہر سامرہ کے جنوب میں ایک سیکورٹی آپریشن کے دوران شہید ہو گیا ہے۔ یورپی پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کی ہے جس میں روس کے خلاف نئی پابندیاں عائد کرنے اور مالیاتی لین دین کے عالمی نظام سوئفٹ سے باہر نکالنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یورپی پارلیمنٹ میں پاس کی جانے والی اس قرارداد کے حق میں 569 ووٹ ڈالے گئے، جبکہ 67 ارکان نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیے۔ اس قرارداد میں یوکرائن کی سرحدوں کے قریب روس کی فوجی نقل و حرکت کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اگر ماسکو نے یوکرائن کے خلاف جنگ مسلط کی تو اسے اس کا بھاری خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یورپی قانون سازوں نے کہا ہے کہ ایسی صورت میں یورپی یونین کے لیے روس سے گیس اور ایندھن کی سپلائی فوری طور پر بند اور اسے سوئفٹ سسٹم سے باہر کر دیا جائے گا۔ یورپی پارلیمنٹ کے ارکان نے اس قرارداد میں یورپی یونین کے اداروں اور رکن ملکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ نورد اسٹریم 2 پائپ لائن منصوبے اور روسی کمپنی روس ایٹم کے ذریعے گھروں کی تعمیر کا سلسلہ بھی روک دیں۔ یورپی ملکوں نے امریکی پالیسی کی پیروی کرتے ہوئے سن 2014 میں مشرقی یوکرائن میں مداخلت اور حکومت مخالفین کی مدد کا الزام عائد کرتے ہوئے روس کے خلاف اقتصادی و مالیاتی پابندیاں لگائی تھیں، جس پر روس نے شدید رد عمل ظاہر کیا تھا۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں رمضان المبارک میں لگنے والی بازار علاقے کے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان ایک یکجہتی کی علامت ہے۔ دہلی میں رمضان المبارک مسلمانوں اور غیر مسلموں سب کے لیے خاص ماحول فراہم کرتا ہے اور اس کی رونقیں ہر طبقے کو اپنی برکتوں سے فیضیاب کرتی ہیں. اس مہینے میں لگنے والی خوبصورت بازاروں کا سبھی کی جانب سے خیر مقدم کیا جاتا ہے. ہندوستان کے مختلف علاقوں بالخصوص دہلی میں رمضان المبارک میں لگنے والے بازار اس علاقے کی مختلف مذاہب کے درمیان پیار محبت اور امن و آشتی کی علامت ہیں. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. سامعین، جیسا کہ آپ نے آج کل خبروں میں سنا کہ ہندوستان میں کرونا وائرس کا مرض بھیانک شکل اختیار کر گیا ہے اور کرونا کے مریضوں کی تعداد میں روزانہ ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے، تو اسی سلسلے میں ہمارے ساتھی ہاشم علی نے ہندوستان کے ممتاز صحافی و تجزیہ نگار شکیل شمسی سے بات کی ہے. ہمارے ساتھی نے جب شکیل شمسی سے ہندوستان میں کرونا کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں اور یہ کہ اس بدتر صورتحال کا ذمہ دار کس کو آپ سمجھتے ہیں، تو ان کا کہنا تھا،
اس وقت ہندوستان میں عالم یہ کہ ہر آدمی ڈرا ہوا ہے، ہر آدمی سہما ہوا ہے. ہر دن 4.25 لاکھ کے قریب مریض بڑھ جاتے ہیں روز، اور کل بھی 24 گھنٹے میں 3,81,000 زیادہ لوگ بیمار پڑے. کل اب تک ہندوستان میں جو ہلاکتیں ہیں ان کی بھی تعداد آفیشیل تو 2,08,000 ہے، لیکن بہت سی جگہ کی رپورٹنگ نہیں ہو رہی. جو اسپتال کے اعداد شمار ہیں وہ الگ ہیں، اور جو شمشانوں اور قبرستانوں کے ہیں وہ الگ ہیں. اب کل ملا کر 1,88,00,000 آدمیوں کو یہ مرض اب تک ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ سے اب جو یہ حالت ہے کہ گھر سے نکلتے ہر آدمی ڈر رہا ہے. بیچ میں اصل میں یہ لگا تھا کہ یہ ختم ہو گئی ہے وبا، اور دسمبر اور جنوری کے بعد آدمی جو تھا کافی مطمئن ہونے لگے تھے. لوگ فروری میں بھی مطمئن تھے کہ بس ختم ہو رہی ہے، اور یہاں تک کہ جو یہاں کا وزیر صحت ہیں ہرش وردھن، انہیں نے بھی کہا تھا کہ پینڈیمک کا اینڈیمک آ گیا ہے، اینڈ ہونے والا ہے. تو یہ سب ہوا اور اس میں تھوڑی لوگوں نے غفلت برتی اور احتیاط نہیں کی، اس کی وجہ سے یہ اتنی زبردست لہر آئی کہ اس وقت کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے اس سے نکلنے کا. اور گورنمنٹ اگر انتظام کرتی ہے تو آج 3,00,000 کا انتظام کیا تو دوسرے دن پھر 4.25 لاکھ آدمی سامنے آ گئے، پھر 3.5 لاکھ آ گئے. یہ جو چل رہا ہے سلسلہ اس کا کیسے ہو کہ، اور اسی وجہ سے یہ عالم ہو رہا ہے کہ لوگوں کو اسپتالوں میں جگہ نہیں مل رہی ہے، کوئی گاڑیوں میں مارا جا رہا ہے، کوئی فٹ پاتھ پر مارا جا رہا ہے. بہت خراب دور سے گزر رہا ہے ہندوستان، جو کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا ایسا، کیونکہ یہاں پر اتنی میڈیکل کی پرابلم اتنی نہیں تھی. ہندوستان ایک ٹورسٹ کے لیے بھی ایک میڈیکل ہب کی حیثیت رکھتا تھا، یہاں ٹورسٹ بھی آتے تھے جو اپنا علاج کراتے، دوسرے ملکوں کے لوگ آتے تھے علاج کرنے کے لیے. تو ہم لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ یہاں طبی سہولیات بہت زیادہ ہیں اور بہت اچھی ہیں، لیکن اب جو حالات ہوئے ہیں پیدا اس کی وجہ سے طبی پوری سہولیات جو ہیں، پوری سہولتیں جو ہیں وہ ٹھپ ہو چکی ہیں، اور اسپتالوں میں نہ جگہ ہے نہ لوگ گھروں پر ان کو علاج ہو پا رہا ہے. دواؤں کی کالا بازاری شروع ہو گئی ہے، دوائیں دستیاب نہیں ہیں، عدم دستیابی کی وجہ سے ان کے دام بڑھ رہے ہیں، اور سب سے بڑا کرائسس آکسیجن کا ہے جس کے لیے پورے یہاں کے عدالتیں بھی کوشش کر رہی ہیں سب، لیکن اس کا حل نہیں نکل پا رہا ہے کوئی، اور کوئی بھی ایسا راستہ نہیں. گورنمنٹ نے کہا کہ ہم 556 پلانٹ لگائیں گے، وہ پلانٹ کب لگیں گے، کب شروع ہوگے وہ تو الگ بات ہے. ابھی فی الحال لوگ جو ہیں در در بھٹک رہے ہیں، اور انجیکشنوں کے لیے لوگ پریشان ہیں، ہر طریقے کی پرابلمز ہیں اس وقت. اور یہاں تک کہ ویکسین کی بھی کمی ہو گئی ہے، ویکسین لگوانے والے پہلے نہیں مل رہے تھے، اب ویکسین نہیں مل رہی لوگوں کو لگوانے کے لیے، اور لوگ ویکسین کے لیے لمبی لمبی لائنیں بمبئی میں لگی تھی. اب یہ معلوم ہوا کہ کل سے شروع ہونے والا تھا، پہلی تاریخ سے جو ویکسین لگنے کا سلسلہ 18 سال سے عمر کے زیادہ لوگوں کو لگنے کے لیے تھا، اس پر بھی خطرے کے بادل منڈرا رہے ہیں کہ شاید وہ کل سے شروع نہیں ہو سکے گا بہت سے اسٹیٹ میں. تو اصل میں اتنی بڑی آبادی والا ملک ہے اور اتنی دور تک پھیلا ہوا ملک ہے، اس میں سارے انتظامات ہو پانا پہلے ہی سے مشکل ہے، اور پھر دوسری طرف اگر جو کام ہے جو حکومت ہے اگر وہ بھی اس میں پہلی کوتاہی برتے اور نہ کرے تو اس کی وجہ سے اس کا پھیلنا تو یقینی تھا. اور یہی ہوا کہ اتنے بڑے پیمانے پر پھیل گئی ہے وبا کہ اب بالکل قابو میں نہیں آ رہی ہے, اور کسی طریقے سے بھی کسی کو کوئی راستہ نہیں مل رہا, چاہے لاک ڈاؤن کریں چاہے کرفیو لگائیں, جو بھی ہو لوگوں کی تعداد تو کم نہیں ہو رہی ہے, مرنے والوں کی تعداد تو کم نہیں ہو رہی ہے. تو حالات یہ ہیں کہ آپ اس وقت ایک شہر سے دوسرے شہر جائیے تو مصیبت ہے, آپ دلی سے بمبئی اتریے تو وہاں پر ٹیسٹنگ کا رپورٹ مانگتے کہ کورونا نگیٹو ہونا چاہیے, سفر کرنا دوبار ہے, کہیں آپ بازار میں جا نہیں سکتے, بازاروں میں خریداری نہیں کر سکتے, دلی تو پورا بند پڑا ہی ہے, اور بھی سوائے ضروری اشیاء کے سامان کچھ نہیں مل رہا ہے. یہ سارے مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے پورا ہندوستان اس وقت ایک سخت مشکل میں گرفتار ہے.
جی شکیل صاحب, بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اتنا بڑا ملک ہے, اتنی بڑی آبادی ہے, لیکن انتظامیہ کی طرف سے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں. مثال کے طور پر ہندوؤں کا مذہبی اجتماع کمبھ میلہ اور جو انتخابی ریلیاں ہوئی ہیں, یہ سب ملا کے بھی وجوہات بنی ہیں, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
ہاں, حکومت نے کیا یہ غلطیاں کی ہیں, اور بہت زیادہ انہیں نے کوشش یہ کی کہ لوگوں کے مذہبی عقائد کا استحصال کریں اور ان کو اسنان کرو گنگا میں. کچھ لوگوں کو یہ لگا کہ اسنان کر لینے سے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچ گئے. لیکن ابھی جو آج بھی مدھیہ پردیش ایک رپورٹ آئی کہ وہاں سے جو 61 لوگ واپس آئے تھے کمبھ کے میلے سے, ان میں سے 60 لوگوں کو میں کرونا پایا گیا, تو اس ریشو کے ساتھ وہ پھیلا, اور کتنے وہاں پر سادھو مر گئے. اور اسی طریقے سے الیکشن جو 5 ریاستوں میں ہوئے, وہاں کسی قسم کی پابندی نہیں کی گئی, کوئی سختی نہیں برتی گئی, کھلے عام الیکشن کی ریلیاں ہوتی رہیں. یو پی میں پنچایتی راج کے انتخابات ہوئے, اس میں پنچایتی راج کی جو ڈیوٹی پر لوگ لگائے گئے تھے, کتنے اس میں سے لوگ مر گئے, 170-180 لوگوں کی موت کی خبر آ رہی کہ وہ جو لوگ ڈیوٹی پر لگائے گئے تھے وہ مارے گئے. تو یہ سارے مسائل ہیں, اور اس سے پہلے ہولی تھی, ہولی میں بھی اسی طریقے سے لوگوں کو ملنے دیا گیا, متھرا میں اور سب جگہ لوگ بہت ہجوم رہا. تو حکومت نے, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو لگ رہا تھا کہ پینڈیمک جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے, یہ پینڈیمک ختم ہو رہی ہے, یہ وبا ختم ہو رہی ہے اور اب ہم راحت پانے والے ہیں, لیکن وہ ان کا اندازہ جو تھا بالکل غلط نکلا, اور اس کی وجہ سے اور زیادہ پھیل گیا, اور اب ہندوستان کے کونے کونے میں یہ ہے مرض. لیکن کچھ ریاستیں زیادہ شدت کا شکار ہیں, جس میں مہاراشٹر بھی شامل ہے, یہ اتر پردیش شامل ہے, دلی کی بہت بری حالت ہو رہی ہے, مدھیہ پردیش ہے, گجرات ہے, ان جگہوں پر کافی برے حالات ہیں, اور اس میں گورنمنٹ کی ہی غلطیاں زیادہ ہیں, عوام کی بھی ہیں, عوام نے احتیاط نہیں برتی, لیکن عوام کو جن باتوں سے آگاہ کیا جانا چاہیے تھا ان میں کمی ہوئی, اور اس کی وجہ سے یہ حالات خراب ہوئے.
لیکن ریاست اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی صاحب نے کہا ہے کہ ان کی ریاست میں سب ٹھیک ہے, یہاں کوئی کسی چیز کی قلت نہیں ہے, اور یہ صرف افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں.
یہ تو دیکھیں جو حکام ہوتے ہیں ان سے آپ کیا امید کریں گے, وہ کہیں گے کہ نہیں بہت خراب ہو رہا ہے ہمارے یہاں, کیا آپ یہ توقع کرتے ہیں؟ کوئی بھی وزیر اعلیٰ اپنے یہاں کی برائی کر دے گا کہ ہاں بہت برائی اور یہ ہمارا انتظام بہت خراب ہے. وہ تو لیکن ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم بات نہیں ہو رہی ہے یا ہمارے یہاں لوگ بیمار نہیں پڑ رہے ہیں, وہ جو بھی کہیں کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے وہ سب کے سامنے, اور چینل دکھا بھی رہے ہیں کس طریقے کے واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ لوگ ایک سلینڈر کے لیے پیروں پر گرے جا رہے ہیں, غریب جو ہیں وہ اپنے بچوں کو لیے آکسیجن کی فیکٹری تک جا رہے ہیں, یہ سب ہو رہا ہے سلسلے. کوئی بھی وزیر اعلیٰ یا کوئی وزیر اعظم یہ بات تھوڑی قبول کرے گا کہ اس کی طرف سے بدانتظامی ہے یا حکومت کی سطح پر کوئی بدانتظامی ہے.
سامعین, یہ تھے ہندوستان کے معروف تجزیہ نگار شکیل شمسی, اور سامعین اب ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ. افغانستان کی حکومت نے علیحدہ سے گفتگو کے لیے حکومت مخالف جماعتوں کے سربراہوں کے نام طالبان گروہ کے اشتعال انگیز خط کو تفرقہ انگیز قرار دیا ہے. طالبان گروہ نے اپنے ایک تازہ اقدام میں افغانستان کی حکومت مخالف سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کے نام خط ارسال کیا ہے, اور اس خط میں ان سے چاہا کہ وہ طالبان کے ساتھ خصوصی مذاکرات کریں. افغانستان کی اعلیٰ قومی مصالحتی کونسل کے ترجمان نے کہا ہے کہ طالبان نے اپنے خط میں اس کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ سے کہا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات انجام دیں. فریدون خوزون نے مزید کہا کہ طالبان کا یہ اقدام جمہوری قوتوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے مقصد سے انجام پایا ہے, لیکن طالبان گروہ کے یہ ہتھ کنڈے ابھی تک بے نتیجہ رہے ہیں اور جمہوریت مضبوط اور مستحکم باقی رہے گی. افغانستان کے ذرائع نے اسی طرح کہا ہے کہ یہ خط افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی کو بھی ارسال کیا گیا ہے, اور ان سے درخواست کی گئی ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کریں. افغانستان کی سیاسی شخصیات اور حکومت مخالف جماعتوں کے سربراہوں کے نام طالبان کا خط اور انہیں گفتگو کی دعوت دینے سے نشاندہی ہوتی ہے کہ طالبان اس ملک کے سیاسی گروہوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے اور اپنے اہداف کے حصول کے لیے ان کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ طالبان کے غیر قانونی مطالبات کے جو افغانستان کی قومی سلامتی اور قومی مفادات سے متصادم رہے ہیں کے حوالے سے افغانستان کی حکومت اور اس ملک کی مذاکراتی ٹیم کی مخالفت کو دیکھتے ہوئے طالبان گروہ نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں حکومت مخالف جماعتوں اور شخصیات کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے اس ملک کی حکومت کو اپنے مطالبات منظور کروانے کے لیے آمادہ کرے۔ البتہ اس بات پر توجہ کی ضرورت ہے کہ طالبان موجودہ صورتحال میں افغانستان میں امن کی برقراری اور جنگ کے خاتمے کے لیے اپنے داخلی موقف کے دائرے میں اپنے اہداف تک پہنچنے میں اس ملک کے صدر اشرف غنی کو بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں، اسی لیے ان کی کوشش ہے کہ اشرف غنی پر دباؤ ڈالنے کے لیے حکومت مخالف جماعتوں اور شخصیات کو اپنے اہداف کے حصول کے لیے استعمال کرے۔ اشرف غنی کو اقتدار سے علیحدہ کرنے کے لیے، دباؤ بڑھانے کے لیے، افغانستان کی حکومت مخالف جماعتوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے طالبان کا منصوبہ ایسی حالت میں سامنے آیا ہے کہ اس ملک کے صدر اشرف غنی نے بارہا اعلان کیا ہے کہ صرف قبل از وقت انتخابات کے انعقاد کے ذریعے ہی قانونی تبدیلی کی راہ ہموار کی جا سکتی ہے اور طالبان بھی صرف انتخابات کے ذریعے ہی حکومت کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اگرچہ بعض سیاسی گروہ من جملہ حزب اسلامی افغانستان کے رہنما گلب الدین حکمتیار ہی آشکارا اور واضح الفاظ میں اشرف غنی کی حکومت کے فوری خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن اس ملک کی اکثر سیاسی جماعتیں افغان حکومت کے بعض فیصلوں پر تنقید کرنے کے باوجود طالبان گروہ کے ساتھ چلنے پر تیار نہیں ہیں اور طالبان کو قومی مفادات کے لیے خطرہ سمجھتی ہیں، خاص طور پر اس لیے کہ طالبان انتخابات کو مغربی اقدار کا حصہ اور عوام کی طرف رجوع کرنے اور اصل جمہوریت کو غیر شرعی سمجھتے ہیں۔ اس رجحان کی بنیاد پر طالبان کی ٹاپ لیڈرشپ عوامی آرا اور انتخابات کے بغیر ہی افغانستان کے اقتدار میں حصہ دار بننے کے خواہاں ہیں اور اس ملک میں امن کی برقراری کے لیے ہر قسم کے سمجھوتے کے دائرے میں اقتدار حتمی طور پر اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ سامعین، یہ تھا ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ، اور اسی تبصرے کے ساتھ پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
وصلی اللہ علی نور کزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شدی بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہ بینا وصلوا الله على نور كذو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصلی اللہ علی نور کذو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا دو چشم نرگس نشرا کے مازا غل بسر خانن دو چشم نرگس نشرا کے مازا غل بسر خانن دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا وصلی اللہ علی نور کذو شد
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 10 اردی بہشت 17 رمضان المبارک اور 30 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے سترہ رمضان المبارک سن 2 ہجری قمری کو جنگ بدر ہوئی بدر مدینہ کے جنوب مغرب میں 28 فرسخ کی دوری پر واقع ایک کنویں کا نام ہے جہاں مشرکین سے مسلمانوں کی پہلی جنگ ہوئی اس جنگ میں مشرکین کے لشکر کی کمان ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی جبکہ مہاجرین اور انصار پر مشتمل اسلام کے لشکر کی قیادت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے تاریخ اسلام کی معتبر کتابوں میں جنگ بدر کے بارے میں لکھا ہے کہ اس جنگ میں مشرکین کے لشکر کے سپاہیوں کی تعداد 920 تھی اور اسلام کے سپاہیوں کی تعداد 313 تھی لیکن اس کے باوجود اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی چونکہ یہ کامیابی دشمن کے تقریباً 3 گنا سپاہیوں کے مقابلے میں حاصل ہوئی تھی اس لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر میں ملنے والی اس کامیابی کو اللہ تعالی کی خاص مدد اور نصرت کی علامت بتایا 17 رمضان المبارک سن 844 ہجری قمری کو معروف و مشہور ایرانی شاعر اور مصنف امیر علی شیر نوائی پیدا ہوئے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھیں، جن میں شیریں فرحات، لیلہ مجنو اور قصہ شیخ سنان کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ شیر نوائی اپنے ترکی اشعار میں نوائی اور فارسی اشعار میں فنائی تخلص کرتے تھے۔ وہ سن 906 ہجری قمری میں وفات پا گئے۔ تیس اپریل سن 1653 عیسوی کو برطانیہ کی نمائشی پارلیمنٹ کے خلاف اولیور کرامویل کی تاریخی بغاوت ختم ہوئی۔ کرامویل نے اس بغاوت کے دوران پارلیمنٹ کے ارکان کو طاقت کے زور پر پارلیمنٹ سے نکال دیا۔ اس بغاوت کے بعد برطانیہ کی زمام حکومت باضابطہ طور پر کرامویل کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ سن 1657 میں نئی پارلیمنٹ کی تشکیل کے بعد سلطنت کا عہدہ کرامویل کو پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے یہ عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تیس اپریل سن 1777 عیسوی کو مشہور جرمن ریاضیداں اور منجم کارل فریڈرک گاؤس پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ نے حصول علم کے سلسلے میں ان کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی، اور ریاضی میں ان کی خدا داد صلاحیت و قابلیت آہستہ آہستہ آشکار ہونے لگی۔ صرف 10 سال کی عمر میں ریاضی کے بہت سے اصولوں پر انہیں عبور حاصل تھا، اور نوجوانی میں وہ اس مضمون کے استاد بن گئے۔ گاؤس کو ریاضی کے شعبے میں ارشمیدس اور فیسا غورس جیسی شہرت حاصل ہے۔ جرمنی کے اس ریاضی داں کا 78 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ تیس اپریل سن 1945 عیسوی کو نازی جرمن لیڈر ہٹلر نے خودکشی کی۔ ہٹلر نے دنیا پر تسلط حاصل کرنے پر مبنی اپنی پالیسیوں کی ناکامی کے بعد دارالحکومت برلن میں ایک تہ خانے میں خودکشی کی۔ ہٹلر کی پیدائش سن 1889 میں آسٹریا میں ہوئی تھی۔ ہٹلر نے پہلی عالمی جنگ میں جرمن فوجیوں کے ساتھ جنگ میں شرکت کی اور نیشنل سوشلسٹ پارٹی کی بنیاد رکھی۔ بغاوت کی کوشش کرنے کے سلسلے میں سن 1923 میں ہٹلر کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ 8 مہینے تک وہ جیل میں رہا، اور اسی دوران اس نے میری جنگ نامی کتاب تحریر کی۔ سن 1933 میں وہ جرمنی کا چانسلر بنا۔ ہٹلر نے خفیہ ادارے گیسٹاپو کی مدد سے اپنے مخالفین اور حریت پسندوں کو کچل دیا۔ سن 1939 میں ہٹلر نے دوسری عالمی جنگ کا آغاز کیا، اور جرمنی کی مکمل شکست سے پہلے خودکشی کر لی۔ سترہ رمضان المبارک سن 1318 ہجری قمری کو بزرگ عالم دین اور مرجع تقلید الحاج مرزا محمد ہاشم خان ساری نے ایران کے شہر اصفہان میں وفات پائی۔ انہوں نے دینی علوم کی ابتدائی تعلیم کے بعد اپنے دور کے اہم اور جید علماء سے کسب فیض کیا، اور گہرے مطالعے اور تحقیق سے فقہ، اصول فقہ، حدیث اور تفسیر قرآن جیسے علوم میں کافی مہارت پیدا کر لی، اور پھر اہم کتابوں کی تدریس اور تالیف شروع کر دی۔ ان کی تصنیفات میں جواہر العلوم کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ 10 اردیبہشت سن 1349 ہجری شمسی کو ایران کے معاصر شاعر، مصنف اور مصور استاد اسماعیل آشتیانی نے وفات پائی۔ وہ ابتدائی اسکول اور دار الفنون کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد فن مصوری سیکھنے کے لیے ایران کے مشہور مصور اور آرٹسٹ کمال الملک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کی بنا پر 5 سال کا کورس 3 سال میں مکمل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ استاد کمال الملک نے ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنے مدرسے میں استاد مقرر کر دیا اور سن 1307 ہجری شمسی میں اپنا مدرسہ بھی ان کے سپرد کر دیا۔ واضح رہے کہ استاد آشتیانی کو سن 1325 ہجری شمسی میں ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر اس وقت کی وزارت ثقافت و ہنر نے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری عطا کی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام نور رمضان۔
نور رمضان، 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 نور رمضان۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نماز اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان۔ نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔ علم و ادب سکھلائیں گے، دین خدا پھیلائیں گے، مسجد میں بھی جائیں گے، یہ سب روح ایمان۔ نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔
عزیز سامعین، ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام نور رمضان لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات اور نورانیت میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سلام ہو آپ پر اے روزہ داروں، سلام ہو آپ پر اے نور رمضان کی بارشوں سے سیراب ہونے والوں، آپ کی عبادتیں بارگاہ الہی میں مستجاب ہوں۔ اس ماہ مبارک رمضان میں کہ جو احیاء کا مہینہ، نیک و عمدہ اور اچھے فضائل و کمالات اور خصائل کی تربیت کا مہینہ ہے، اے روزہ داروں، آپ بھوک و پیاس کو برداشت کر کے دوسرے مہینوں سے زیادہ اس مہینے میں خداوند عالم سے قربت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے بدن کو انواع و اقسام کے کھانے پینے کی چیزوں، گناہوں، خصوصاً وہ گناہ جو زبان سے سرزد ہوتے ہیں، دور رکھتے ہیں۔ جی ہاں، اے میرے عزیز روزہ داروں، اس مقدس مہینے میں ہم اپنے پروردگار کی اطاعت و بندگی میں اور بھی زیادہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے شکم سیری انسان کو زندگی کے سب سے کم ترین درجے تک پہنچا سکتی ہے، اسی طرح کم کھانا اور کم بولنا بھی انسان کو مادی اور معنوی کمالات کی اعلیٰ منزلوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی جس طرح سے بھوک کے عالم میں انسان پورے شوق اور رغبت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ عبادت و بندگی بجا لاتا ہے، اسی طرح سے کم گفتگو کر کے انسان کے ذہن و افکار زیادہ سے زیادہ معارف الہی کو جذب کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہو جاتے ہیں۔
روایت میں آیا ہے کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 رمضان المبارک کو معراج کے سفر پر گئے تو خداوند عالم سے سوال کیا، اے پروردگار، عبادت کی ابتدا کیا ہے؟ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، روزہ رکھنا اور خاموش رہنا۔ اسی طرح سے پروردگار عالم نے فرمایا، اے احمد، خاموشی اور روزے سے زیادہ محبوب میرے نزدیک کوئی بھی عبادت نہیں ہے، پس اگر کوئی شخص روزہ رکھے لیکن اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو نماز پڑھنے کے لیے تو کھڑا ہو لیکن اس میں حمد و سورہ نہ پڑھے۔
سامعین، ان احادیث سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ اور ہر وقت اپنے منہ کو بند رکھے اور کوئی بھی گفتگو نہ کرے، یہاں تک کہ اپنے مقام احقاق حق میں اور دوسروں کے حقوق کو ثابت کرنے کے وقت بھی خاموش رہے اور اپنے دفاع کے لیے اٹھ کھڑا نہ ہو، بلکہ اس طرح کی حدیثوں کا ہدف و مقصد یہ ہے کہ انسان بےہودہ اور بری باتوں اور زیادہ کلام کرنے سے پرہیز کرے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، انسان کی ہلاکت و نجات کا سبب گفتگو کرنا اور خاموشی ہے، بس خوش نصیب ہے وہ شخص جو اچھی اور بری باتوں کو پرکھنے کی توفیق پیدا کر لے اور کم گفتگو کرنے اور خاموش رہنے کے آثار و فوائد سے آگاہ ہو جائے، کیونکہ سکوت و خاموشی انبیاء الہی کا اخلاقی وتیرہ اور خداوند عالم کے منتخب بندوں کا شعار ہے۔ اگر کوئی شخص کلام و گفتگو کی اہمیت و منزلت کی معرفت حاصل کر لے تو وہ کبھی بھی بےہودہ گفتگو نہیں کرے گا، بلکہ ہمیشہ خاموشی کو اپنا وتیرہ قرار دے گا۔ جو شخص خاموشی کی لطافت سے آگہی پیدا کر لے گا اور خاموشی کے اسرار و رموز کو اپنے دل کا خزینہ قرار دے گا تو ایسے شخص کی گفتگو اور خاموشی دونوں عبادت قرار پائے گی، اور خداوند عالم کے علاوہ اس عبادت سے کوئی بھی آگہی نہیں رکھتا۔
سامعین، گزشتہ پروگراموں کی طرح آج کے پروگرام میں بھی ہم روزے کے کچھ احکام و مسائل کا ذکر کریں گے اور روزے کے کفارے کی مقدار اور اس کی کیفیت کے بارے میں کچھ معلومات سے آپ کو روشناس کرائیں گے۔ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں جان بوجھ کر روزہ توڑ دے تو شریعت اسلامی میں اس کا کفارہ ان تین مورد میں سے ایک ہوگا، اور انسان کو چاہیے کہ اپنے شرائط و حالات کے اعتبار سے ان میں سے ایک مورد کو کفارے کے عنوان سے ادا کرے۔ سب سے پہلے یہ کہ ایک غلام آزاد کرے، چونکہ اس زمانے میں غلام کی خرید و فروخت کا سلسلہ نہیں ہے، لہذا مکلف کو چاہیے کہ بقیہ دونوں میں سے کوئی ایک کام انجام دے۔ دوسرے یہ کہ 2 مہینے یعنی مسلسل 60 دنوں تک روزہ رکھے، اور تیسرے یہ کہ 60 فقیروں کو کھانا کھلائے۔ کفارے کی مقدار کے بارے میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ روزہ دار نے حلال چیز سے اپنا روزہ باطل کیا یا حرام چیز سے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر روزہ دار نے حرام چیز سے روزہ توڑا ہو تو انسان کو چاہیے کہ کفارہ جمع یعنی تینوں کفارے ادا کرے، یعنی ایک غلام آزاد کرے، 2 مہینے مسلسل روزے رکھے اور 60 فقیروں کو کھانا کھلائے، اور اگر ان تینوں کے ادا کرنے سے عاجز ہو جائے تو جتنے بھی فقیروں کو کھانا کھلانے کی قدرت رکھتا ہو کھانا کھلائے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ استغفار بھی کرے، لیکن اگر فقیروں کو کھانا کھلانے کی واقعاً قدرت نہ رکھتا ہو تو کافی ہے کہ استغفار کرے، یعنی صدق دل سے خداوند عالم سے طلب مغفرت کرے اور زبان سے کہے استغفر اللہ۔
استغفر اللہ الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر اللہ الذي لا اله الا هو الحي والاکرام۔
اگر کوئی شخص روزے کے کفارے کے طور پر 2 مہینے روزہ رکھے تو اسے چاہیے کہ 31 دن تک مسلسل روزہ رکھے، اور اگر دوسرے مہینے میں مسلسل روزہ نہ رکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ خاتون جو روزہ کفارہ یعنی 60 دن روزہ رکھنا چاہتی ہے تو اگر اس مدت میں ایام عادت میں پہنچ جائیں تو اس کے تمام ہو جانے کے بعد بقیہ دنوں میں ضروری ہے کہ روزے کو مکمل کریں، اور لازم نہیں ہے کہ دوبارہ عصر نو روزہ رکھے۔ اسی طرح سے 60 فقیروں کو کھانا کھلانے میں ضروری نہیں ہے کہ ایک وقت اور ایک دن میں سب کو کھانا کھلائے، بلکہ 2 صورتوں میں کھانا کھلا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ انسان آمادہ و تیار کھانے سے ان کو سیر کر دے، یا یہ کہ ہر فقیر کو ایک مد یعنی 750 گرام گیہوں، چاول، آٹا وغیرہ جیسی چیزیں دے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کے کفارے کے لیے 60 فقیروں کو کھانا دینا چاہتا ہے تو اگر 60 فقیر موجود ہوں تو ایک ہی فقیر کو 2 یا اس سے زیادہ افراد کا حصہ دے دے، بلکہ ضروری ہے کہ 60 فقیروں کو ایک ایک غذا دے۔ البتہ گھر کے افراد کے اعتبار سے فقیر کو ایک جگہ دے سکتا ہے تاکہ وہ لوگ استعمال کریں۔
یہ شب قدر ہے معاف کر دے خدا، یہ شب قدر ہے معاف کر دے خدا، مانگ لو مانگ لو آج دل سے دعا، یہ شب قدر ہے معاف کر دے خدا، مانگ لو مانگ لو آج دل سے دعا، یہ شب قدر ہے معاف کر دے خدا۔
اے خدا ہم بہت ہی گناہگار ہیں، حقیقت ہے ہم تو خطا کار ہیں، بخش دے اب ہمیں کر رہے التجا،
یہ شب قدر ہے معاف کر دے خدا، مانگ لو مانگ لو آج دل سے دعا، یہ شب قدر ہے معاف کر دے خدا، مانگ لو مانگ لو آج دل سے دعا، یہ شب قدر ہے معاف کر دے خدا۔
ظلم کو دیکھ کر اپنے لب سی رہے، درس قرآن پہ بھی نہیں ہم چلے، اب جو تھا بندگی کا ہوا نا ادا،
یہ شب قدر ہے معاف کر دے خدا، مانگ لو آج دل سے دعا، یہ شب قدر ہے معاف کر دے خدا، مانگ لو آج دل سے دعا، شب قدر ہے معاف کر دے خدا۔
سامع، جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں اشارہ کیا تھا کہ شب قدر کون سی رات ہے، اس حقیقت کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن بے شمار روایات کی بنیاد پر یہ شب ماہ مبارک رمضان میں واقع ہوئی ہے، اور بہت ہی قوی امکان یہ ہے کہ اس مہینے کی 19ویں، 21ویں، 23ویں یا 27ویں شب ہے۔ اہل تشیع شب 23 رمضان اور اہل سنت شب 27 رمضان کے شب قدر ہونے پر بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں۔ انہی راتوں میں مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کو ضربت لگی اور آپ کی المناک شہادت بھی ہوئی، جس نے ان راتوں کی اہمیت کو اور بھی بڑھا دیا ہے، اور آپ کی شہادت و سوگواری شب قدر کے اعمال کے ہمراہ بجا لائی جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ماہ مبارک رمضان تمہارے پاس آیا ہے، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے، اور جو شخص بھی شب قدر کے فیض سے محروم ہو جائے وہ تمام نیکیوں سے محروم ہو جائے گا، اور کوئی بھی شخص شب قدر کی نعمتوں اور برکتوں سے محروم نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ خود اپنے کو محروم کر لے۔ شب قدر میں انسان کی سعادت و کامرانی کا راز یہ ہے کہ اختیاری عمل ایک ایسا صالح عمل ہے جو خداوند عالم کی عنایت سے بابرکت اور اس کی عظمت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ شب قدر کے اعمال 2 طرح کے ہیں، ایک وہ اعمال ہیں جنہیں 3 راتوں میں بجا لایا جاتا ہے، اور کچھ ایسے اعمال ہیں جو ہر رات سے مخصوص ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ جو اعمال 3 راتوں میں مشترک ہیں ان سے آپ کو روشناس کرائیں، تاکہ آپ لوگ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، بھولیے گا نہیں۔ ان اعمال میں سے ایک غسل کرنا ہے، اور بہتر ہے کہ سورج کے غروب ہونے کے وقت کیا جائے، تاکہ نماز مغرب اسی غسل کے ساتھ ادا ہو جائے۔ ان 3 راتوں میں دعائے جوشن کبیر، دعائے افتتاح اور دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے۔ اسی طرح سے روایت میں آیا ہے کہ جب شب قدر نمودار ہوتی ہے اس وقت ساتویں آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ جس نے بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی خداوند عالم اسے بخش دے گا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ انسان اپنے گھر کی چھت پر جائے اور کربلا کی سمت اپنا رخ کرے اور نہایت ہی ادب و احترام سے اپنے ہاتھوں کو سینے پر رکھے اور تین مرتبہ کہے السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اسی طرح سے ان راتوں میں ایک اور محبوب عمل قرآن کریم کا سر پر رکھنا اور قرآن کی پناہ حاصل کرنا ہے۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو کھول کر اپنے سامنے رکھے اور یہ دعا پڑھے خدایا، تیری نازل شدہ کتاب کا واسطہ اور جو کچھ اس میں ہے اس کا واسطہ، اور تیرے عظیم نام کا واسطہ، خدایا تیرے نیک اسماء کا واسطہ، اس میں جو آیتیں خوف سے مخصوص ہیں یا امید بخش ہیں ان کے ذریعے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے جہنم سے آزاد ہونے والوں میں سے قرار دے۔ اس کے بعد ایک ہاتھ سے قرآن کریم کو اپنے سر پر رکھے اور دوسرے ہاتھ کو دعا کے لیے بلند کرے، اور خداوند عالم اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کلمات کے حق کا واسطہ دے کر قسم دے۔ خدایا، اس قرآن کے حق کا واسطہ اور اس شخص کا واسطہ جس پر تو نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہر اس مومن کے حق کا واسطہ جس کی تو نے قرآن کریم میں تعریف کی ہے، اور اس حق کی قسم کہ جو تو ان پر رکھتا ہے، کوئی بھی شخص اس حق سے تجھ سے زیادہ آگاہ نہیں ہے۔ خدایا، میں تجھے تیری ذات کی قسم دیتا ہوں اور محمد و علی، فاطمہ اور حسن و حسین، علی ابن الحسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسیٰ ابن جعفر، علی ابن موسیٰ، محمد ابن علی، علی ابن محمد، حسن ابن علی، اور اپنے زمانے کے امام کہ جو تیرے بندوں پر تیری حجت ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ پس خداوند عالم کی بارگاہ میں اس راز و نیاز کے بعد جو بھی حاجت ہو اس کی برابری کے لیے خدا سے دعا کرے تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ سامعین، آئیے اب ماہ مبارک رمضان کے 17ویں دن کی دعا کی تلاوت سے اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم اهدنی فیہ لصالح الامور واقض لی فیہ الحوائج والامور من لو يحتاج إلى تفسير والسؤال يا عالما بما في صدور العالمين صل على محمد وآله
اے معبود، اس مہینے میں مجھے نیک کاموں کی طرف ہدایت دے اور میری حاجتوں اور خواہشوں کو پورا فرما۔ اے وہ ذات جو کسی سے پوچھنے اور وضاحت و تفسیر کا احتیاج نہیں رکھتی، اے عالمین کے سینوں میں چھپے ہوئے اسرار کے عالم، درود بھیج محمد و آل محمد پر۔ سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، پروگرام میں ہم حسب معمول کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ قدس دو طرفہ تعلقات اور علاقائی حالات پر عمانی عہدیداروں سے گفتگو انتہائی مفید رہی۔ ظریف، روزنامہ جوان، ایٹمی معاہدے کو بحال کرنے کی کوششوں میں اضافہ ہوا ہے، یورپی یونین کا دعویٰ۔ اور روزنامہ انڈیپینڈنٹ، بائیڈن کی کانگریس میں تقریر، ریپبلیکن ارکان سو رہے تھے، مخالفت میں سر بھی ہلایا۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ ہمشہری، ایران سعودی ولی عہد کے لہجے میں تبدیلی کا خیر مقدم کرتا ہے۔ روزنامہ ہمشہری اس بارے میں لکھتا ہے کہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے تہران اور ریاض کے حوالے سے سعودی ولی عہد کے تازہ موقف کے بارے میں کہا ہے کہ مؤثر طریقوں اور گفتگو کی بنیاد پر عالم اسلام اور علاقے کے یہ دو اہم ملک اپنے اختلافات دور کر کے قیام امن، استحکام اور علاقے کی ترقی کے سلسلے میں تعاون کر سکتے ہیں۔ سعید خطیب زادے نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہمیشہ علاقائی بات چیت اور تعاون کا قائل اور اس میں پیش پیش رہا ہے۔ انہوں نے ہرمز پیس پلان کو ان منصوبوں میں قرار دیا جنہیں تہران کئی برس پہلے علاقے کے ممالک کے سامنے پیش کر چکا تھا۔ انہوں نے سعودی حکام کے لہجے میں تبدیلی کا خیر مقدم کیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امید ظاہر کی کہ ماہ مبارک رمضان کی برکت سے، جو ماہ رحمت اور مغفرت ہے، اسلامی امہ اور علاقے سے جنگ، آوارہ وطنی اور بد امنی کا خاتمہ ہو سکے گا۔ روزنامہ القدس العربی، باب العمود انتفاضہ، فلسطینیوں کے وسائل اور اسرائیلیوں کے مواقع۔ یہ اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ رمضان کے ابتدائی دنوں میں مشرقی بیت المقدس کی مسلم اور عیسائی اکثریت صہیونی فوجیوں کے سامنے اٹھ کھڑی ہوئی اور انہیں بیت المقدس کے باب العمود کو بند کرنے سے روک دیا۔ اسے یقیناً فلسطینیوں کی ایک سیاسی کامیابی بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ فلسطینی نوجوانوں نے مذاکرات کی لت لگانے والی قیادت کو بھی ایک سبق سکھا دیا۔ ان نوجوانوں نے بتا دیا کہ بعض وقت بات منوانے کے لیے دنیا کی معتبر یونیورسٹیوں سے ڈگری لینے یا مختلف زبانوں پر عبور رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جب دوسرا فریق نظر انداز کر رہا ہو تو ویتنامی طرز گفتگو یعنی مزاحمت کا طریقہ اپنانا پڑتا ہے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ منصف، کووڈ 19 کو قومی آفت قرار دینے پر ادھو ٹھاکرے کا زور۔ اودھ نامہ، ایگزٹ پول، بنگال میں کسی کشتی کو ملے گا ساحل، کسی میں بی جے پی تو کہیں ٹی ایم سی کی جیت کا دعویٰ۔ نوائے وقت، نون لیگ اور پی پی کا دنگل، پی ٹی آئی گم ہو گئی۔ این اے 249 کراچی میں ضمنی انتخاب پولنگ، پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں جیتنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ انقلاب، ریزائن مودی، غلطی سے عارضی طور پر روکا گیا تھا، فیس بک۔ روزنامہ انقلاب نے اس بارے میں لکھا ہے کہ فیس بک نے کہا ہے کہ اس نے غلطی سے ہیش ٹیگ پر پابندی عائد کی ہے، نہ کہ حکومت کے کہنے پر۔ فیس بک وقتاً فوقتاً ہیش ٹیگ کو مختلف وجوہات کی بنا پر روکتا ہے، کچھ جان بوجھ کر تو کچھ خودکار طریقے سے رک جاتے ہیں۔ فیس بک ترجمان نے کہا کہ یہ غلطی تکنیکی ہے، عوام کے غم و غصے اور اس کے حکومت کرنے کے طریقہ کار پر تنقید کرنے والے اور وزیراعظم نریندر مودی سے استعفے کا مطالبہ کرنے والے کئی پوسٹوں کا صفایا کر دیا گیا ہے۔ روزنامہ جسارت، پیپلز پارٹی ہمارا موقف تسلیم کرے تو ہم اپوزیشن لیڈر کو قبول کر لیں گے۔ روزنامہ جسارت نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں نے میرا اسمبلیوں سے حلف نہ لینے کا مطالبہ نہ مان کر اپنا نقصان کیا۔ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم اتحاد میں واپسی کی خواہش مند ہے، ہماری شرط پر سوچ وچار کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے، جس کے لیے انہیں وقت دیا گیا ہے۔ سربراہ پی ڈی ایم کا کہنا تھا کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ اتحاد برقرار ہے اور عید کے بعد پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلایا جائے گا۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر۔ فارس نیوز، امریکہ تمام پابندیوں کے خاتمے اور نتیجے کی تائید کے لیے تیار نہیں ہے، پریس ٹی وی۔ مہر نیوز، محمود عباس نے باضابطہ طور پر انتخابات کے ملتوی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اور تسنیم نیوز، افغانستان کے مستقبل کے نظام اور امن کے لیے طالبان کا منصوبہ فاش، افغان چینل کا دعویٰ، 2 سال کے اندر اقتدار اسلامی حکومت کے حوالے کیا جائے گا۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے قومی یوم خلیج فارس کی مناسبت سے خصوصی پروگرام، اور اسی خصوصی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔عزیز سامعین، قومی یوم خلیج فارس کے خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ پسند فرمائیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دس اردی بہشت کو ایرانی کیلنڈر میں قومی یوم خلیج فارس کا نام دیا گیا ہے۔ 10 اردی بہشت کو قومی یوم خلیج فارس کا نام دیے جانے کی پہلی وجہ خلیج فارس کے حقیقی اور ہمیشگی و دائمی تشخص پر تاکید کی گئی ہے، جو مختلف دستاویزات، تاریخ اور جغرافیہ میں ناقابل انکار تشخص کی حامل رہی ہے۔ تاریخ نویسوں نے 400 سال قبل مسیح میں بھی اس خلیج کا نام خلیج فارس ہی لکھا ہے۔ دوسری وجہ خلیج فارس اور بحر عمان کی ممتاز پوزیشن ہے۔ علاقے کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ خلیج فارس کو ایک اہم سمندری راستے کی حیثیت سے صدیوں سے نمایاں سیاسی اور تجارتی پوزیشن حاصل رہی ہے، اور آج بھی بدستور دنیا کے اہم ترین بین الاقوامی آبی راستے کی حیثیت سے مشہور ہے۔ خلیج فارس کی اسٹریٹجک اہمیت کی وجہ سے اغیار کے درمیان سامراجی اور توسیع پسندانہ مقابلہ شروع ہوا، اور بارہا اس علاقے کو تسلط پسند اغیار نے اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ اس علاقے میں سامراج کے قدم پہنچنے کے بعد علاقہ تسلط کے لیے سیاسی اور فوجی مقابلے اور اثر و رسوخ کے مرکز میں تبدیل ہو گیا۔ پرتگال، ہالینڈ، برطانیہ، فرانس اور امریکہ ان اغیار میں شامل ہیں جنہوں نے اپنے تسلط پسندانہ اہداف کے ساتھ علاقے میں اپنے قدم جمائے اور اس کے اہم ذخائر لوٹنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگے۔ مشہور پرتگالی بحری سیاح البو کرک کا خیال تھا کہ جس ملک کے پاس یہ تینوں جگہیں یعنی مالاگا، ادن اور ہرمز ہوں تو وہ دنیا پر حکومت کر سکتا ہے۔ بنابری 1506 میں پرتگالیوں نے خلیج فارس پر دھاوا بول دیا، اور قشم اور ہرمز سمیت ایران کے بعض جزائر پر قبضہ کر لیا۔ اس آبی راستے اور آبنائے ہرمز پر 30 اپریل 1621 کو پرتگالیوں کا قبضہ ختم ہو گیا۔
جستم نگفتم، جستم ندیدم، عشق تو تا ابد شعله کشد در دلم، ای همه آرزو، ای همه حاصله.
دنیا کے آبی اور خشکی کے دیگر علاقوں کے مقابلے میں خلیج فارس کو مختلف خصوصیات کی بنا پر غیر معمولی اور نمایاں مقام حاصل ہے۔ 20ویں صدی میں تیل دریافت ہونے کے بعد خلیج فارس کا علاقہ دنیا کی شہرگ میں تبدیل ہو گیا۔ اہم جغرافیائی، تجارتی اور ثقافتی مقام کا حامل ہونے کے ساتھ ساتھ علاقے کے مالا مال قدرتی ذخائر نے خلیج فارس کے علاقے کی اہمیت کو دو بالا کر دیا، اور خلیج فارس کے کردار کو اہم تجارتی شاہراہ کی حیثیت سے نمایاں کیا ہے۔ بنابراین یورپی طاقتوں کے درمیان اسٹریٹجک سیاسی مقابلے کا دائرہ وسیع ہونے کے بعد سے خلیج فارس کو ان کی اسٹریٹجی میں اہم آبی راستے کا مقام حاصل ہو گیا۔ خلیج فارس کی تاریخ میں برطانوی سامراج بھی اس علاقے پر اپنی لالچی نظریں جمائے ہوئے تھا، لیکن اس کو بھی بہرحال علاقے سے نکلنا پڑا۔ ان تاریخی نشیب و فراز کے پیش نظر ایران کی ثقافتی انقلاب کی اعلی کونسل نے خلیج فارس کی تاریخی اور ثقافتی تشخص پر تاکید کرتے ہوئے آبنائے ہرمز سے پرتگالیوں کے نکلنے کے دن کی مناسبت سے 10 اردیبہشت مطابق 30 اپریل کو قومی یوم خلیج فارس قرار دے دیا۔ تاریخی دستاویزات سے ثابت ہوتا ہے کہ قدیم زمانے سے ہی اس علاقے کو خلیج فارس کے حوالے سے ہی جانا جاتا رہا ہے۔ اقوام متحدہ، دیگر بین الاقوامی اداروں اور سمندری حقوق سمیت بین الاقوامی معاہدوں میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ وہ اس علاقے کو خلیج فارس کے علاوہ کسی اور نام سے تسلیم نہیں کرتے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹریٹ نے اب تک 2 بار الگ الگ بیان جاری کر کے کہا ہے کہ دستاویزات اور جغرافیائی اسناد کے مطابق اس علاقے کا نام خلیج فارس ہی رہا ہے۔ 16ویں اور 17ویں صدی کے انگریز جغرافیہ دانوں اور بحری سیاحوں سے ملنے والے بے شمار نقشے بھی اسی حقیقت کی گواہی دیتے ہیں۔ یونانی جغرافیہ دان انیکسی منڈر، یونان کے ہی ممتاز جغرافیہ دان ہیکاٹیس اور اسکندریہ کے مشہور منجم اور جغرافیہ دان بطلی موس کے نقشے تاریخی دستاویزات میں شامل ہیں۔ یونانی مورخین نے اپنی نگارشات میں اس آبی راستے کو پرسیکوس سینوس کے نام سے لکھا ہے، جس کا مطلب خلیج فارس ہوتا ہے۔ یورپیوں کے باقی ماندہ بہت سے نقشوں میں بھی جو صدیوں بعد شائع ہوئے، اس علاقے کو خلیج فارس لکھا گیا ہے۔ درحقیقت خلیج فارس بیش بہا میراث اور گنجینہ ہے اور واضح تاریخی تشخص کا حامل علاقہ ہے۔ اگر خلیج فارس کا نام 1000 بار بھی کوئی اور نام رکھ دیا جائے، خلیج فارس تا ابد اور ہمیشہ فارس ہی رہے گی۔ یہ تحریفیں اور شرارتیں اس بات کی غماز ہیں کہ خلیج فارس اپنی جغرافیائی اور تہذیبی اقدار کی بنا پر بھی علاقائی اور بین الاقوامی طاقتوں کے درمیان رسہ کشی اور مقابلے کا میدان رہا ہے۔ خلیج فارس کی قدیم تاریخ، جو ایرانی تہذیب و تمدن اور فن و ہنر کی علامات اور آثار سے پر ہے، نقلی ناموں اور تحریف سے نابود نہیں کیا جا سکتا ہے۔ خلیج فارس کی قدیم تاریخ کو، جو ایرانی تہذیب و تمدن اور فن و ہنر کی علامات اور آثار سے پر ہے، نقلی ناموں اور تحریف سے نابود نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ممتاز جیو پولیٹیکل محقق پیروز مجتہد زادے نے خلیج فارس کے لیے نقلی ناموں اور الفاظ سے استفادے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ علمی دنیا میں خلیج فارس کے نقلی نام سے استفادہ نہیں کیا جاتا، اور خلیج فارس علاقے کے بعض ممالک کی طرف سے سیاسی اغراض کی وجہ سے استفادہ کیا جاتا ہے، اعتماد کی بنیاد پر نہیں۔ شجاع اور غیور ایرانی قوم نے بارہا یہ ثابت کیا ہے کہ خلیج فارس میں اغیار کو تسلط پسندی کے لیے کوئی جگہ نہیں دیں گے۔ برطانیہ نے بو شہر پر 4 دفعہ حملہ کیا اور 4 دفعہ علماء نے دفاع کا حکم دیا، اور رئیس علی دلواری، احمد خان تنگستانی اور اس سرزمین کے عظیم عوام نے عظیم کارنامہ انجام دیا اور سامراج کو شکست سے دوچار کر دیا، نیز اس کے تسلط کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ ایرانی تاریخ اس سرزمین کی استقامت اور ثقافت و تشخص کے تحفظ کی تاریخ ہے۔ قومی یوم خلیج فارس دراصل علاقے کی تاریخ کی حقیقت و عظمت کے اعادے کا ایک موقع ہے، جو خلیج فارس کی تاریخی اسم و اصلیت کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ اس لحاظ سے 10 اردیبہشت مطابق 30 اپریل تاریخ و ثقافت کی علامت اور اس کے ساتھ ساتھ ملت ایران کی شجاعت اور استقامت کی علامت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔